اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ و ہارون الی فرعون و ملئہ بآیاتنا فاستکبروا و کانوا قوما مجرمین. صدق اللہ العظیم. سورہ یونس کے اس آٹھویں رکوع میں پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، اس کے بعد پھر تذکرہ ہوا ہے کہ ان کے بعد اور بھی بہت سے رسول آئے جن کے نام یہاں نہیں لیے گئے. اس کے بعد فرمایا ثم بعثنا من بعدہم، پھر ہم نے اٹھایا ان کے بعد موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کو، الی فرعون و ملئہ، اور ہم نے بھیجا انہیں فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، بے آیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ. فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، استکبار کیا، گھمنڈ کیا، وکانوا قوم مجرمین، اور وہ یقیناً مجرم لوگ تھے. فلما جاءهم الحق من عندنا، جب ان کے پاس ہمارے پاس سے وہ حق پہنچ گیا، قالوا، انہوں نے کہا، ان هذا لسحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے. قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا، موسیٰ نے کہا کہ کیا تم اس حق کو جو تمہارے پاس پہنچ گیا ہے اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو، کیا یہ جادو ہے؟ ولا يفلح الساحرون، اور ساحر جو ہے جادوگر وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے. وقالوا اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیہ آبانا، انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم کو منحرف کر دو ان سے کہ جن کو ہم نے پایا تھا، اپنے جس چیز پر کہ ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو، ان ہستیوں سے جن کو کہ ہم پوچھتے تھے ہمارے آبا و اجداد. وتكون لكم الكبرياء في الارض، اور یہ کہ تم دونوں ہی کے لیے پوری اس دنیا کے اندر، اس ملک کے اندر بادشاہی ہو جائے اور بڑائی تمہیں حاصل ہو جائے. وما نحن لكما بمؤمنين، اور ہم تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، اور فرعون نے کہا، یہ تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف میں، لاؤ میرے پاس تمام جو جادوگر ہیں، جو بڑے ماہر جادوگر ہیں، ان کو جمع کر لو. فلما جاء السحرۃ قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، تو جب وہ جادوگر جمع ہو گئے، کہا ان سے موسیٰ نے، ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو. فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ ما جئتم به السحر، دیکھو جو تم نے پیدا کیا ہے یہ سحر ہے، یہ جادو ہے. ان اللہ سیبطلہ، ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو باطل قرار دے دے گا، اس کو نسیہ منسیہ کر دے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، یقیناً اللہ تعالیٰ مفسدوں کے عمل کو کامیاب نہیں کرتا. ویحق اللہ الحق بکلماتہ، اور اللہ تعالیٰ سچ ثابت کر دیتا ہے سچ کو اپنے کلمات، اپنے فرامین کے ذریعے سے. ولو کرہ المجرمون، چاہے یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، تو نہیں ایمان لائے حضرت موسیٰ پر مگر اس کی قوم میں سے کچھ نوجوان. یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ پوری قوم بنی اسرائیل نے انہیں اپنا ایک ہیرو تو مانا کہ ہاں ہمارا ایک بڑا آدمی ہے اور یہ فرعون کے محل میں پلا بڑھا ہے، لیکن نبی ماننا ان کا جو ہے، ایمان لانا ان پر، یہ جیسا قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے کچھ نوجوان تھے صرف جو ایمان لائے تھے، ورنہ پوری قوم ایمان نہیں لائی. علی خوف من فرعون و ملئہم، خوف کی وجہ سے فرعون کے اور ان کے سرداروں کے، یعنی ڈر یہ تھا کہ فرعون جو ہے اگر یہ موسیٰ پر ہم ایمان لے آئیں گے تو فرعون ہمیں پریشان کرے گا، تنگ کرے گا. اور ملئہم، ان کے اپنے سردار، یہ بھی بہت قابل توجہ بات ہے، جب کہیں کوئی قوم حکمران ہوتی ہے تو وہ اپنی محکوم قوموں میں کچھ لوگوں کو خطابات وغیرہ دے کر، یہ خان بہادر ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ سب ہیں، جن کو جو خطابات دے دے کر وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے، اور وہ در حقیقت پھر ایجنٹ بن جاتے ہیں اس حاکم قوم کے، حاکم قوم کے مفادات کی نگرانی کرتے ہیں، حاکم قوم کی مصلحتیں جو ہیں ان کو پورا کرتے ہیں. تو انہیں ڈر ہوتا تھا لوگوں کو کہ اگر ہم ایمان لے آئے موسیٰ پر تو ایک تو فرعون ہمیں ستائے گا، پھر یہ خود جو ہمارے سردار ہیں، چودھری ہیں، یہ بھی ہمیں پریشان کریں گے. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً فرعون جو ہے وہ بہت سرکش ہو گیا تھا زمین میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور یقیناً وہ بہت حد سے بڑھ چکا تھا. وَقَالَ مُوسَى، اور کہا موسیٰ نے، اے میری قوم کے لوگوں، یا قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، تو اسی پر توکل کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلم ہو. فقالوا، تو انہوں نے کہا، علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم توکل کرتے ہیں. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے تختہ مشق نہ بنا دے، ظالم لوگوں کو آزمانے کے لیے کہ وہ ہم پر اپنا ظلم و ستم جو ہے وہ توڑے، اور اس کے ذریعے سے تو ان کی آزمائش کرے، تو یہ بات جو ہے اس سے اے اللہ ہمیں بچا لے. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں نجات دے اپنی رحمت کے ساتھ کافروں کی قوم سے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، اور ہم نے وحی کر دی موسیٰ کو اور ان کے بھائی کو حضرت ہارون کو، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا مِصْرَ بُيُوتًا، کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر مقرر کر لو، یعنی کھلے عام تو میری پرستش نہیں کر سکتے، میری بندگی نہیں کر سکتے، لیکن کچھ گھر معین کر لو، وہ گھر بھی کوئی علیحدہ جو ہے عبادت خانے نظر نہ آئیں، بلکہ وہ آپ جیسے گھر ہوں. وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ. اب یہ ہے وہ جگہ جس سے کہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی کوئی قبلہ تھا. اب وہ قبلہ کون سا تھا؟ ظاہر بات ہے کہ یروشلم تو ابھی آباد ہی نہیں ہوا، وہاں تو وہ ہیکل سلیمانی ابھی تعمیر ہی نہیں ہوا، وہ تو ابھی 400-500 سال کے بعد ہونا ہے. تو وہ قبلہ کون سا تھا اس وقت جس کے لیے کہا گیا کہ تم اپنے گھر جو ہے قبلہ رخ بنا لو؟ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے، اس میں ثابت کیا ہے کہ بنی اسرائیل کا قبلہ بھی اصل میں بیت اللہ ہی تھا، اور وہ جب اپنا ایک لے کر چلتے تھے سفر میں بھی، ایک خیمہ ہوتا تھا قربان گاہ، تو قربان گاہ کا خیمہ اس طرح لگاتے تھے کہ اس کا رخ جو ہے وہ جنوب کی طرف ہوتا تھا، جنوب میں خانہ کعبہ تھا، خانہ کعبہ ہی درخت ان کا قبلہ تھا. تو فرمایا ہم نے طے کر دیا، موسیٰ کو وحی کر دی ہم نے اور اس کے بھائی کو، کہ تم دونوں مقرر کر لو اپنے مصر میں اپنی قوم کے لیے کچھ گھروں کو، اور بنا لو اپنے گھروں کو قبلہ رخ، واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وبشر المومنین، اور بشارت دے دیجئے اہل ایمان کو. وقال موسیٰ، اب یہ ہے بڑی سخت دعا ہے جو حضرت موسیٰ نے کی ہے فرعون کے خلاف، بد دعا جس کو کہنا چاہیے. وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ نے، ربنا انک آتیک فرعون وملہ زینتا واموالا فی الحیات الدنیا، پروردگار تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زینت اور رونق بھی عطا کی ہے، اور مال بھی عطا کیا ہے دنیاوی زندگی کا. ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے اللہ اس لیے کہ وہ ان کے بل پر لوگوں کو تیری راہ سے گمراہ کریں. وہ دلیل بناتے ہیں کہ اللہ کی ہم پر بڑی یہ کرم ہے، بڑا فضل ہے، ہم دولت والے ہیں، ہم سردار ہیں، ہماری سیادت ہے، ہماری چودراہٹ ہے، تم کون ہو؟ تم جوتیاں پٹخارتے پھرتے ہو، تم کیسے کہتے ہو کہ اللہ کے پسندیدہ تم ہو؟ تو یہ جو انہوں نے اپنی اس دولت کو، اپنی حیثیت کو، اپنی وجاہت کو، اپنے اقتدار کو دلیل بنا لیا ہے، اور اس کے بلا پر وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. رب نطمس علی اموالہم، اے اللہ مٹا ڈال ان کے مال، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یومنو، کہ یہ اب ایمان نہ لائیں، حتی یرب العذاب العلیم، جب تک کہ دردناک عذاب کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے نہ کر لیں. کیونکہ ہم پر یہ سارے ظلم توڑنے کے بعد اگر یہ ایمان بھی لے آئے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو یہ تو بڑے نبی بھی رہیں گے. انہوں نے ہمیں ستایا، ہمیں مارا، ہمارے بیٹوں کو ذبح کیا، ہماری بیٹیوں کو زندہ رکھا، ہم سے شدید جو ہے وہ بیگار لی، ہم سے بڑی مشقتیں لی، یہ سب کچھ کر کے اب اگر وہ ایمان بھی لے آئے تو گویا کہ ایمان کا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف. لہٰذا حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ عذاب علیم کو دیکھ نہ لیں. عذاب علیم کو دیکھ لیں گے تو پھر ایمان لانے کا کوئی مفہوم نہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں اور کوئی فائدہ نہیں. ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے اموال مٹا دے، واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں پر سختی پیدا کر دے، لا فلا یومنو حتی یرب العذاب العلیم، تو پھر یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہ کر لیں. قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، اب ان کی توفیق ہم نے سلب کر لی، اب یہ فرعون اور اس کے سردار ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عذاب علیم کو دیکھ نہ لیں، تم دونوں کی دعوت تمہاری دعا جو ہے قبول ہو گئی، اب تم دونوں بھی سیدھے کھڑے رہو، ولا تتبعن سبیل الذین لا یعلمون، اور کسی بھی معاملے میں ان لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے، یعنی دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو سکتی ہے، وقت لگ سکتا ہے، ابھی کچھ اور مراحل بیچ میں آ سکتے ہیں، اس سے کہیں تمہارے دل میں وسوسے نہ پیدا ہو جائے کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا یا تمہاری دعا ہم نے قبول نہیں کی۔ وجاوزنا بنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار کر دیا بنی اسرائیل کو دریا سے یا سمندر سے، فاتبعہم فرعون وجنودہ بغیم وعدوا، تو ان کا پیچھا کیا اور ان کا پیچھا تعاقب کیا فرعون نے اور اس کے لشکروں نے، بغیاً شرارت کے ساتھ اور عدوا اور تعدی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ غرق ہونے کے قریب ہو گیا، جب ڈوبنے لگا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، تو اس نے آواز بلند کی، میں ایمان لایا اس پر، میں ایمان لایا کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، وانا من المسلمین، اور میں مسلمین میں سے ہوں، میں فرما برداروں میں سے ہوں، آلان کیا اب تم ایمان لا رہے ہو، وقد عصیت قبل، حالانکہ تو اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا، وکنت من المفسدین، اور تو بہت ہی مفسد لوگوں میں سے تھا، فالیوم ننجیک ببدنک، تو آج ہم تمہارے بدن کو محفوظ کر لیں گے، نجات دے دیں گے، لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ تم اپنی پچھلی نسلوں کے لیے ایک نشانی بن جاؤ، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور یقیناً بہت سے لوگ جو ہیں ہماری آیات سے غفلت برتتے ہیں۔ یہ جو اس کی ممی ہے کہتے ہیں کہ اب بھی محفوظ ہے، اور اس کی ناک کے اوپر ایک ایسے کسی مچھلی نے کاٹا ہو تھوڑا سا، تو وہ تو ایک ہے، ناک کٹی ہوئی ہے اس کی، باقی پورا اس کا جسم صحیح و سالم ہے، اور یہ جو ہے عجائب گھر کے اندر مصر میں موجود ہے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بڑی عمدہ جگہ عطا فرما دی دنیا میں، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں کھانے کے لیے دی بہت ہی پاکیزہ چیزیں، فَمَخْتَلَفُوا، پھر انہوں نے کوئی اختلاف نہیں کیا، مگر حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا، اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ، ان کا رب یقیناً فیصلہ کرے گا ان کے مابین، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانو فیہ یختلفون، ان تمام چیزوں میں کہ جن کے بارے میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے، فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ بِمَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اب یہ کچھ جو آیات آ رہی ہیں ان میں بظاہر تو خطاب ہے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اصل میں یہ قرآن کا اسلوب جان لیجئے کہ بہت سے مواقع پر بظاہر خطاب حضور سے ہوتا ہے لیکن وہ بات سنانی کسی اور کو مقصود ہوتی ہے، اس حوالے سے اس کے اصل مخاطب حضور نہیں ہے، حضور کو مخاطب کر کے لیکن یہ بات سنائی جا رہی ہے کفار کو، مشرکین کو، وَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، تو اے نبی اگر آپ شک میں ہیں کچھ اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، اب ظاہر بات ہے کہ حضور کو تو کوئی شک نہیں ہو سکتا تھا، یہ اصل میں ان کو سنانے کے لیے کہ تم لوگوں کو اگر کوئی شک ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يقرؤون الكتاب من قبل، تو پوچھ لو ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب کو پہلے سے، یعنی تورات والوں سے، انجیل والوں سے، جاؤ اور پوچھ لو کہ کیا واقعتاً کسی کتاب کے نزول کا وعدہ کیا گیا تھا، کیا واقعی کسی نبی آخر الزمان کو آنا تھا، پوچھو جا کر، لقد جاءك الحق من ربك، اے نبی آپ کے پاس حق آیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، تو آپ ہرگز نہ بنے شک کرنے والوں میں، پھر میں عرض کر رہا ہوں یہ خطاب بظاہر حضور سے ہے، سنایا جا رہا دوسروں کو، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ہرگز نہ ہو جانا ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں، اِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، یقیناً جن لوگوں پر آپ کے رب کے کلمہ واقع ہو چکا ہے، آپ کے رب کی بات واقع ہو چکی ہے، یعنی آپ کے رب کا فیصلہ جو ہے جن پر اپلیکیبل ہو چکا ہے، لا یومنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی جن کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، چاہے انہیں سب نشانیاں دکھا دی جائیں، سارے معجزے دکھا دیے جائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں عذاب علیم کو، زبردست عذاب جو ہے دردناک، وہ دیکھ لیں گے تو ایمان لے آئیں گے فرعون کی طرح، باقی اس سے پہلے ایمان لانے کا کوئی سوال نہیں. فلولا کانت قریت آمنت فنفعہا ایمانہا الا قوم یونس، تو کیوں نہ ہوئی کوئی اور بستی کہ جو ایمان لاتی اور اس کو فائدہ پہنچاتا اس کا ایمان سوائے قوم یونس کے. مراد کیا ہے کہ جب کسی قوم کے اوپر رسول اتمام حجت کر دے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کو حکم ہو جائے کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جائیں، پھر جو ہے ان کے اوپر جو عذاب آتا ہے وہ آ کر رہتا ہے، اگر قوم ایمان لے آئے تو وہ ایمان اسے فائدہ مند نہیں ہوتا. اس میں استثناء ایک ہوا ہے صرف، اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کا استثناء ہے. حضرت یونس جو ہے یہ نینوہ موصل کا علاقہ جو ہے شام کا اوپر کا علاقہ، وہاں یہ بھیجے گئے تھے. اس قوم کو انہوں نے بہت سمجھایا بہت سمجھایا بہت سمجھایا، قوم کفر پر اڑی رہی، شرک پر اڑی رہی. اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ اب 3 دن کے اندر اندر عذاب آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی واضح اجازت آئے بغیر قوم کو چھوڑ کر چلے گئے. یہ غلطی ہوتی ہے، رسول جو ہے وہ اپنی جگہ سے جا نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ آ جائے. آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ حضور نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی تھی صحابہ کرام کو بھی جاؤ چلو چلے جاؤ، اور قافلے قافلے کر کے جا رہے تھے، لیکن خود آپ نہیں جا رہے تھے بلکہ آپ منتظر تھے کہ اللہ کی واضح ہدایت آ جائے، اجازت آ جائے، تب پھر آپ جائیں گے. تو نبی جو ہے وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا. حضرت یونس علیہ السلام سے یہ غلطی ہو گئی، اور غلطی ہوئی حق کی حمیت کے اندر جوش آ گیا کہ یہ بدبخت جو ہے یہ ناہنجار کسی صورت ماننے کو تیار نہیں ہے، اب میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. جیسے حضرت موسیٰ نے کہا تھا اللہ سے ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، انہوں نے تو دعا کی تھی کہ اللہ ہمارے اور ان کے درمیان فرق پیدا کر دے، میں ان بدبختوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، لیکن اللہ نے اس بات کو نہیں مانا. یہاں یہ کہ ان سے یہ خطا ہوئی، غلطی ہوئی کہ اللہ سے اجازت لیے بغیر اور اللہ کی اجازت کے آئے بغیر یہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی بہت سخت، اس لیے کہ یہ چلے. اور یہ معلوم ہوتا ہے شط العرب جو ہے، جو عراق اور ایران کے درمیان یہ دریا جو ہے فرات اور دجلہ مل کر جب گرتے ہیں سمندر میں تو بہت چوڑا دریا، وہ ایک طرح کا سمندر ہی بن جاتا ہے شط العرب. اس میں کہیں کسی کشتی میں یہ سوار ہوئے اور کہیں سفر کر رہے تھے، بعد میں وہ کشتی جو ہے ڈولنے لگی. ان کی روایات کے مطابق معلوم ہوا ان کا کوئی نہ کوئی بھاگا ہوا غلام، کوئی بھاگا ہوا اپنے آقا سے بچ کر بھاگا ہوا آیا ہوا ہے، وہ ہے کشتی کے اندر، اور جس کی وجہ سے کشتی کے اوپر ڈوبنے کی صورت پیدا ہو رہی ہے. تو پھر انہوں نے اور اندازی کی کہ کون سا ہے وہ غلام، نام نکلا حضرت یونس کا. انہوں نے اٹھا کے حضرت یونس کو پھینک دیا پانی کے اندر اور کشتی ٹھیک ہو گئی. اب وہاں معلوم ہوتا ہے کسی وہیل مچھلی نے، بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا، اور وہیل مچھلی جو ہے اس کے تو اندر جو ہے گویا کہ ایک بڑی غار ہوتی ہے، اس کا پیٹ جو ہے تو اس میں وہ کافی دن پڑے رہے، اور وہاں پر پھر وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے استغفار کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. اور پھر ایک تحقیق ہے جو اپنے مقام پر میں تفصیل بیان کروں گا، ہمارے مکران کے ساحل پر کسی جگہ آ کر وہ میل وچلی نے الٹ دیا ان کو، یعنی ڈال دیا زمین پر، پھر وہاں وہ پڑے رہے کچھ عرصے. اللہ نے خاص انتظام کیا جس سے کہ ان کے جسم جو ہے وہ چھلا ہوا تھا سارا، ظاہر بات ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں رہے ہوئے تھے تو کھال کا کیا حال ہوا ہوگا. تو دیکھیں پھر اللہ نے ان کو شفا دی اور پھر ایک قوم کی طرف بھیجا، اور اس طریقے سے ادھر یہ حملہ یہ ہوا، قوم کو چھوڑ کر جب چلے آئے حضرت یونس علیہ السلام تو قوم کو اندازہ ہو گیا کہ اب آثار جو ہیں عذاب کے آ رہے ہیں، بالکل اندھیرا چھا گیا، سخت آندھی اندھیری آندھی آئی. تو وہ پھر چلاتے ہوئے اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم ایمان لاتے ہیں، اے اللہ، اور تلاش بھی کیا انہوں نے یونس کہیں ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن حضرت یونس جا چکے تھے، لیکن وہ اپنی آبادی سے نکل کر جنگل میں آ کر جو ہے کھلے میدان میں انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. توبہ کیوں قبول کر لی اور کیوں یہ استثناء ہے، اور کسی قوم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ عذاب کے آثار شروع ہو جائیں اور پھر توبہ قبول ہو جائے. یا جیسے ابھی ہم نے پڑھا فرعون جو ہے جب ڈوبنے لگا اس نے توبہ کی، اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، ایمان لانا قبول نہیں ہوا. تو اس کی وجوہات مختلف لوگوں نے مختلف بیان کی ہیں. میں ذرا سادہ سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ جو آج کل ہمارے یہاں اکاؤنٹنگ سسٹم ہے تو ہر انٹری جو ہوتی ہے وہ کہیں ڈیبٹ ہے تو اس کے مقابلے میں کریڈٹ آتا ہے، کوئی کریڈٹ ہے تو اس کے مقابلے میں ڈیبٹ آئے گا، یہ اکاؤنٹنگ کا ایک نظام ہے. جو غلطی ہو گئی حضرت یونس علیہ السلام سے یہ ان کا ڈیبٹ تھا، کریڈٹ ہو گیا قوم کے حق میں، قوم کے لیے رعایت مل گئی کہ یہ ایک استثناء بن گئی، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے، اس کے ساتھ، اس کے علاوہ کسی اور قوم کے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ نہیں کیا. الا قوم یونس لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی، تو ہم نے ان سے رسوا کن عذاب جو ہے وہ دور کر دیا، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور انہیں ہم نے سامان دنیاوی عطا کر دیا ایک خاص وقت تک کے لیے. ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا، اور اے نبی اگر آپ کا رب چاہے تو زمین میں جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب ایمان لے آئے. آنے واحد میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے تمام دلوں کو ایمان کی طرف جو ہے موڑ سکتا ہے. افانت تکره الناس حتى يكونوا مؤمنين، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لے آئے؟ یعنی آپ جو اتنا صدمہ محسوس کر رہے ہیں، یہ نوٹ کر لیجئے کہ حضور نے ان صورتوں کے بارے میں، اچانک ایسا ہوا تھا کہ حضور کے بال سفید ہونے لگے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے، آپ پر بڑھاپے کے آثار طاری ہو رہے ہیں. آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے. یہ سورہ ہود کا اور سورہ یونس کا اور اس کے آس پاس کی جو صورتیں ہیں ان کا ایسا مضمون ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ اب غالباً مکے والوں کی شامت آیا چاہتی ہے، اب عذاب کا بند شاید کھلا چاہتا ہے، گویا کہ وہ کیفیت ہو گئی تھی جس کی وجہ سے حضور پر بڑے صدمے کی کیفیت آ رہی ہے. اس پر کہا جا رہا ہے کہ اگر تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب یہ ہوتا کہ سب لوگ ایمان لے آئیں تو عام واحد میں ایمان لے آئیں لوگ، اللہ تو امتحان لے رہا ہے نا، تو امتحان میں تو چوائس ہوگا، اگر چوائس نہیں تو امتحان کے کوئی معنی نہیں ہے. اگر آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ اس راستے پر جائیں یا اس راستے پر جائیں، بلکہ آپ باؤنڈ ہے کہ ایک ہی راستے پر چل سکتے ہو، تو امتحان کیا ہوا، وہ تو پھر آپ مجبور ہیں. تو اسی لیے اما شاکر و اما کفورا، یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اپنے چوائس پر چھوڑ دیا ہے، چاہے تو وہ شکر گزار بندے بنے چاہے ناشکرے بنے، ان کا اختیار ہے. تو اے نبی کیا آپ جو ہے ان کے اوپر جبر کرنا چاہتے ہیں؟ اگر جبری کرنا ہوتا تو اللہ کر دیتا اور سب کو ایمان لے آتا. وما کان النفس المطمئنۃ الا باذن اللہ، اور کوئی جان جو ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے اذن سے. بیجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، اور اللہ تعالیٰ گندگی ڈال دیتا ہے اس پر جو عقل سے کام نہیں لیتے. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، کہیے دیکھو جو آسمان اور زمین میں ہے، یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی جو ہیں، یہ ساری نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں. وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، لیکن جو قوم ایمان لانے پر آمادہ نہیں ہوتی، اس کے کام نہیں آتی، نہ تو یہ نشانیاں کام آتی ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، وہ آیت الآیات جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھی، ان تمام آیتوں سے، ان تمام نشانیوں سے بھی انہیں کچھ سبق حاصل نہیں ہوتا. اور نہ ہی جو ڈرانے والے آتے ہیں، انذار کرنے والے انبیاء اور رسل، نہ ان کے انذار سے کوئی فائدہ ہوتا ہے. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ، تو کیا یہ انتظار کر رہے ہیں، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، سوائے ان لوگوں کے دنوں کا کہ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. دیکھیے ایام اللہ کا لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا، التذکیر بِآلَاءِ اللہ، التذکیر بِأَيَّامِ اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے تذکیر اور نصیحت، اور اللہ کے بڑے دنوں کے حوالے سے جن میں کہ قومیں تباہ کی گئی ہیں، اسی کو یہاں کہا گیا ہے. الا مثل ایام الذین خلوا من قبل، کیا ان لوگوں کے دنوں کی طرح اس کے منتظر ہیں کہ جیسے ان پر عذاب آ دھمکا تھا ایسے ہی ان پر بھی آ جائے؟ قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین، کہہ دیجیے ٹھیک ہے پھر کرو انتظار اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. ثم ننجی رسلنا، پھر ہم اپنے رسولوں کو نجات دے دیتے ہیں. والذین آمنوا، اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہوں. کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، اسی طرح یہ ہمارے ذمے ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اہل ایمان کو نجات دے دیں. قل یا ایھا الناس، اب یہ آخری آیات ہے اس سورت کی، اے لوگو کہہ دیجئے، اے لوگو ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے، کس معنی میں کہ آیا میں اپنے دین پر پوری طرح قائم ہوں یا نہیں ہوں، مجھے یقین حاصل پورا ہے یا نہیں ہے، یا میں بھی کہیں تذبذب میں ہوں تمہاری طرح، سوچ لو، اگر تمہیں میرے بارے میں کوئی شک ہے میرے دین کے بارے میں، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو کان کھول کر سن لو، میں ہرگز بندگی اور پرستش نہیں کروں گا ان چیزوں کی جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم، میں تو صرف اس اللہ کی پرستش کروں گا کہ جو تمہیں موت دے گا، جو تم پر موت طاری کرے گا. وامرت ان اكون من المؤمنين، اور مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں. وان اقم وجهك للدين حنيفا، اور اے نبی آپ اپنے چہرے کو سیدھا کر لیجئے اللہ کے دین کی طرف پورے یکسو ہو کر، حنیف ہو کر. آپ دائیں بائیں نہیں دیکھیے، آپ نہ دیکھیے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کس نے کیا استہزاء کیا ہے، کس نے کیا مذاق اڑایا ہے، کون کیا فتنہ چس کر رہا ہے، کچھ نہ دیکھیے. حنیفا، اقم وجهك للدين حنیفا، آپ اپنا چہرہ قائم کر لیجئے سیدھا دین کی طرف یکسو ہو کر. ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز مشرکوں میں سے مت ہوں. ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک، اور مت پکاری اللہ کے سوا کسی ایسی ہستی کو جو نہ آپ کو کوئی نفع پہنچا سکے، ولا یضرک، اور نہ ہی آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکے. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ بھی ہو جائیں گے ظالموں میں سے، معاذ اللہ. وَإِن يَمْسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دے تو کوئی نہیں ہے جو اس تکلیف کو دور کر سکے سوائے اس کے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ کا ارادہ ہو آپ کے بارے میں کسی خیر کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کے رخ کو موڑنے والا کوئی نہیں کہ آپ کی طرف سے اس کے رخ کو کسی اور طرف پھیر دے. یُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، وہ تو پہنچاتا ہے ان چیزوں کو جس کو چاہتا ہے، من عباد ہی، اپنے بندوں میں سے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ غفور ہے اور رحیم ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، کہہ دیجئے اے لوگو، قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، تمہارے پاس حق آ چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے. فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جس کسی نے بھی ہدایت پائی وہ اپنے ہی نفس کے لیے ہدایت حاصل کرے گا، اسے ہی فائدہ پہنچے گا، وہی جنت میں جائے گا، اسی کی عاقبت درست ہو جائے گی. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو کوئی بھی گمراہ ہوگا تو اس کو گمراہی کا وبال بھی اپنی جان پر لے گا. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں ہرگز تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، تمہاری طرف سے مختار نہیں ہوں، تم پر میں کوئی داروغہ نہیں ہوں. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، اور اے نبی آپ تو پیروی کرتے رہیے اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. واصبر، اور صبر کیجئے. حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ سنا دے. وہو خیر الحاکمین، اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. آج خیال تو میرا یہی تک کا تھا، لیکن ہمارے پاس ابھی 15 منٹ ہیں تو سورہ ہود کا ہم آغاز کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ سورہ ہود اور سورہ یونس سے جوڑے کی شکل میں ہے، اور ان میں وہ ریسیپروکل جو ہے نسبت ہے کہ سورہ یونس میں ہم نے دیکھا 11 رکوعوں میں سے صرف 2 رکوعوں میں انباء الرسل آئے، باقی 9 رکوعوں میں بنیادی دعوت، بنیادی مباحث، ایمان سے متعلق وہ ساری بحث جو ہم نے پڑھ لی ہے. اس کے برعکس سورہ ہود میں جس کے کل 10 رکوع ہیں، اس میں سے 6.25 رکوع جو ہیں وہ انباء الرسل پر ہیں، اور 4.25 کے قریب جو ہیں وہ بقیہ دوسرے مضامین ہیں. پھر یہ انباء الرسل میں بھی ایک ریسیپروکل نسبت بڑی نمایاں ہے یہاں، کہ سورہ یونس کے 2 رکوعوں میں سے صرف 0.5 رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیان، 1.5 رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان، درمیان میں کسی اور کا نام نہیں، صرف ایک جملے میں بقیہ کا ذکر. جبکہ ہم اس میں دیکھیں گے سورہ ہود میں پورے 2 رکوع ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں بہت مرتبہ ہے، لیکن سب سے نمایاں 2 رکوع یہ ہیں سورہ ہود کے، اور 2 رکوعوں پر مشتمل جو ہے پھر 29ویں پارے میں سورہ نوح ہے، نام ہی اس کا ہے سورہ نوح، وہ بھی 2 رکوعوں پر مشتمل ہے. اور باقی جو ہے رسولوں کا ذکر جو ہے وہ 1-1 رکوع میں آیا ہے، اور حضرت موسیٰ کا ذکر صرف شاید 2 آیتوں میں آیا ہے. اس طریقے سے ریسیپروکل نسبت ان دونوں صورتوں کے مابین ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، الف لام را، یہ بھی حروف مقطعات ہیں، اور یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی آیت جو ہے اس کو شمار نہیں کیا گیا. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات پہلے پختہ کی گئی، محکم کی گئی، بہت مضبوط، پھر ان کی تفصیل کی گئی ایک ایسی ہستی کی طرف سے جو حکیم اور خبیر ہے، حکمت والا اور باخبر. یوں سمجھیے کہ قرآن مجید میں پہلے جو صورتیں اور آیتیں نازل ہوئیں وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں، لیکن ان میں مضامین کے دریا بند تھے، حکمت بہت پختہ. جیسے سورۃ العصر 3 آیتوں کے اندر جو ہے واقعہ یہ کہ کل ہدایت قرآن مجید کی امام شافعی کے بقول سورۃ العصر کے اندر موجود ہے. لو تدبر الناس ہذہ السورۃ لوسعتہم، اگر لوگ صرف اس سورۃ العصر پر غور کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گی. تو یہ احکمت آیاتوں, پھر یہ کہ انہی چیزوں کی تفصیل بیان ہوئی ہے. اب سورۃ الاخلاص ہے, توحید کے اوپر چار آیتوں کے اندر ایک عظیم خزانہ ہے, لیکن وہی توحید پھر جب بیان ہوتی ہے مکی صورتوں کے اندر تفصیل کے ساتھ, تو یہ اس کا خاص اسلوب ہے. کتاب احکمت آیاتہ, اس کی آیات پہلے بہت محکم کی گئی, پختہ کی گئی, ثم فصلت, پھر ان کی تفصیل کی گئی, من لدن حکیم خبیر, اس ہستی کی جانب سے کہ جو حکیم اور خبیر ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ, اور یہ کتاب کیا پیغام لے کر آئی ہے, کیا اس کی دعوت ہے, مت بندگی اور پرستش کرو سوائے اللہ کے. اننی لکم منہ نذیر و بشیر, یقیناً میں ہوں تمہارے لیے اس کی جانب سے خبردار کرنے والا بھی اور بشارت دینے والا بھی. اگر تم سیدھا راستہ اختیار کرو گے تو بشارت ہے, اور اگر غلط راستے پر جاؤ گے تو میں تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں. وان استغفروا ربکم, اور یہ کہ استغفار کرو اپنے رب سے, ثم توبوا الیہ, پھر اس کی جناب میں توبہ کرو, یمتعکم متاعا حسنا, وہ تمہیں ساز و سامان دے گا بہت اچھا, الا اجل مسمى, ایک وقت معین تک. دنیا میں بھی تمہاری زندگی اچھی گزرے گی, تمہاری ضروریات کو اللہ بہتر انداز میں پورا کرے گا, تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ, اور جو بھی فضل کا حقدار ہوگا اللہ کو اپنا فضل بھی اسے عطا فرمائے گا. فضل حق بہت سی شکلوں میں ہو سکتا ہے, جیسے حضور سے فرمایا ان فضلہ کان علیک کبیرا, اے محمد آپ پر تو اللہ کا فضل بہت بڑا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا, سید المرسلین بنایا, خاتم النبیین بنایا, آپ پر یہ قرآن مجید جیسی کتاب نازل کی. تو یہ ہوتے کل ذی فضل فضلہ وان تولوا, اور اگر تم پھر جاؤ گے, منہ پھیر لو گے, رخ پھیر لو گے, فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير, تو مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا. إلى الله مرجعكم, اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. وهو على كل شيء قدير, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الا انهم يسنون صدورهم ليستخفوا منهم, آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کیے لیتے ہیں تاکہ اس سے چھپ سکے. الا حين يستغشون ثيابهم, آگاہ ہو جاؤ کہ جب وہ اپنے کپڑوں کو اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں, یعلم ما یسرون وما یعلنون, اس وقت بھی اللہ واقف ہوتا ہے اس چیز سے بھی جسے وہ چھپائے ہوئے ہوتے ہیں اور اس چیز سے بھی جس کو وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور, وہ تو یہاں تک کہ سینوں کے اندر جو بھید ہیں ان سے بھی واقف ہے. اس آیت کی کئی طرح سے لوگوں نے تفسیر کی ہے, لیکن اس معاملے میں صحیح ترین روایت موجود ہے بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہما. وہ یہ ہے کہ کچھ صحابہ پر بہت غلبہ تھا شرم اور حیا کا, جیسے کہ حضور نے حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا اکثرہم حیان عثمان, میرے صحابہ میں حیا سب سے زیادہ حضرت عثمان میں. ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ یہ کبھی قضاء حاجت کے لیے بھی اگر کہیں ضرورت کے لیے گئے ہیں تو وہاں بھی ننگے ہونے سے گھبراتے تھے کہ ننگے ہو جائیں گے تو اس میں انہیں شرم آتی تھی, اللہ تعالیٰ دیکھے گا, اللہ تعالیٰ یہاں ہے, تو وہ اپنے سینوں کو جھکا لیتے تھے تاکہ وہ سطر کو اس حالت میں بھی جبکہ قضاء حاجت سے وہ کر رہے ہیں اس وقت بھی اپنے آپ کو چھپائیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے کس چیز کو چھپا رہے ہو, وہ تو تم جب کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہو تب بھی وہ تمہارے ظاہر کو سے بھی واقف ہے, باطن سے بھی واقف ہے, وہ تمہارے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے اور باطن کو بھی دیکھ رہا ہے. تو یہ معاملہ جو ہے اس کو مغلوب الحال کہا جائے گا کہ کسی شخص کے اوپر اس درجے کسی شے کا غلبہ ہو جائے, حیا کا غلبہ اتنا شدید کہ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا. اس پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح کا معاملہ کر, ہاں حیا ہے, لباس کی ضرورت ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سے اس طرح کا معاملہ کرنا جو ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, اور نہیں ہے کوئی بھی چوپایا زمین میں مگر یہ کہ اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق. ویعلم مستقرها ومستودعها, اور اللہ جانتا ہے جہاں اسے مستقل ٹھہرنا ہے اور جہاں وہ عارضی طور پر سونپا جاتا ہے. یہ سورہ انعام میں آیا تھا اور میں نے تفصیل بتائی تھی کہ بعض کے نزدیک آخرت ہے مستقر اور دنیا ہے مستودع, یہاں ہم عارضی طور پر رکھے گئے ہیں, اصل ہماری جگہ جو آخرت ہے. بعض کے نزدیک ماں کا پیٹ جو ہے وہ مستودع ہے اور جو دنیا کی زندگی ہے وہ مستقر ہے. تو یہ مختلف جو ہے اس کے بارے میں آ رہا ہے. کل فی کتاب مبین, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک روشن کتاب میں درج ہیں. وہو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, اور وہی ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں. وکان عرشہ علی الماء, اور اس کا عرش اس کا تخت تھا پانی کے اوپر. اب اس سے مراد کیا ہے؟ یہ ظاہر بات ہے کہ متشابہات میں سے ہے, ابھی ان آیات کی حقیقت ہم پر کھلی نہیں ہے, لیکن ایک گمان ہوتا ہے کہ اس زمین پر جبکہ یہ انگارے کے مانند تھی, اس کے بعد ٹھنڈی ہونی شروع ہوئی. جب ٹھنڈی ہونی شروع ہوئی تو دو کام ہوئے, ایک تو اس میں سے بخارات نکلے, جو بخارات نکلے اس نے جا کر فضا میں گیسز بن کر, اور جو مختلف گیسز بن گئی اس سے اس کی فضا کا جو ہے یہ غلاف تیار ہو گیا. دوسرے جب یہ ٹھنڈی ہوئی تو سکڑی, سکڑنے سے کوئی جگہ اونچی ہو گئی کوئی نیچی ہو گئی. پھر ان گیسز کے اندر جو ہے وہ پھر دھماکے ہوئے اور پھر پانی بنا, ہائیڈروجن اور آکسیجن گیسز کی شکل میں تھی, ان سے پانی بنا. اور پھر ہزارہا سال تک پانی برستا رہا برستا رہا برستا رہا برستا رہا, تو اس سے یہ کہ پوری زمین کے اوپر جو ہے پانی تھا, اور یہ اور کوئی شے ابھی نہیں تھی, ابھی کوئی اور جاندار نباتات کوئی اور شکل کوئی حیوانات نہیں تھے, بلکہ زمین پر صرف پانی ہی پانی تھا. تو گویا کہ اس وقت اللہ کی حکومت پانی پر قائم تھی. واللہ عالم, یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ متشابہات میں سے ہے, لیکن یہ کہ جو ذرا بات سمجھ میں آتی ہے کسی درجے میں میں نے عرض کر دی ہے. کان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے کام کرنے والے. ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت, اور اے نبی اگر آپ ان سے کہیں گے کہ تم لوگ اٹھا لیے جاؤ گے موت کے بعد, لیقولن, تو وہ لازماً یہ کہیں گے, الذین کفروا یہ کافر, ان ہذا الا سحر مبین, نہیں نہیں یہ کچھ نہیں ہے, تو جادو ہے جو یہ بات کر رہے ہیں, یہ انہونی بات ہے. ولئن اخرنا عنہم العذاب الى امت, اور اگر ہم نے ان سے اپنے عذاب کو ایک مدت معلوم تک کے لیے ذرا پیچھے کیا ہوا ہے مؤخر کیا ہوا ہے, لیقولن ما یحبسو, تو یہ کہتے ہیں لازماً کس چیز نے روکا ہوا ہے. یعنی یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ جو صورتیں ہیں یہ آخری چار سال کی صورتیں ہیں, سورہ انعام سورہ اعراف وہ دو, اور اس کے بعد یہ سورہ یونس سے لے کر اور سورہ مومنون تک سات پارے, یہ آخری چار سال میں ہی نازل ہوئی ہیں. اور اس وقت ظاہر بات ہے کہ رد و قضا انتہا کو پہنچ چکی تھی, حضور دعوت کا حق ادا کر چکے تھے, اڑنے والے اڑ چکے تھے. اس اعتبار سے اب وہ یہ کہتے تھے کہ آپ نے ہمیں سنا کر عذاب آئے گا عذاب آئے گا عذاب آئے گا, ہمارے کان پک گئے, کہاں ہے وہ عذاب, لے آئے نا عذاب کو, کہاں رکا ہوا ہے, کس چیز نے اس کو روکا ہوا ہے, ماں یحبسہ, کس چیز نے اسے روکا ہوا ہے. الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم, آگاہ ہو جاؤ کہ جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا پھر وہ ان سے پھیرا نہیں جا سکے گا. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون, اور وہ ساری چیز ان کو اپنے گھیرے میں لے لے گی جس کا کہ یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ, اور اگر ہم انسان کو اپنے طرف سے رحمت کا اپنی طرف سے نعمتوں کا مزہ چکھائیں اور پھر وہ ہم اس سے سلب کر لیں, نعمتیں دی آدھی ہو گیا نعمت کا, اب ہم نے اسے نعمت جو ہے چھین لی, ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ, تو وہ بالکل مایوس ہو جاتا ہے ناشکرا, اور کہنے لگتا ہے ہم پر تو اللہ نے کبھی کوئی فضل کیا ہی نہیں, ہم تو ہمیشہ سے ایسے ہیں, ہمارے طرف تو اللہ تعالیٰ کی کوئی نظر ہوئی نہیں, بھول جاتا ہے کہ اللہ نے پہلے کیا کیا کچھ انعامات دیے تھے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ, اور اگر ہم انہیں مزہ چکھاتے ہیں نعمتوں کا کہ اس کے بعد کہ انہیں تکلیفیں آئی ہوں بس ست ہو جو اس کو پہنچی ہو, لَيَقُولَنَّ, تو وہ لازماً کہے گا, ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي, میرے دلندر دور ہو گئے, میری برائیاں میری تکلیفیں رفع ہو گئیں, اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ, وہ پھر اس وقت جو ہے بہت ہی فخر بھی کرتا ہے اور بہت فرح, فرح کہتے ہیں اترانے کو, اترانے لگتا ہے. اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, سوائے ان کے جو جنہوں نے کہ صبر کی روش اختیار کی, وہ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور نیک عمل کیے, اُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ, ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ, اور اے نبی شاید کہ آپ کچھ چیزیں جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہیں انہیں چھوڑ دیں گے, اور آپ کا سینہ بہت تنگ ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر کیوں نہیں کوئی خزانہ اتار دیا جاتا یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا, تب ہم مان لیتا کہ اللہ کے رسول ہیں. انما انت نذیر, اے نبی آپ بس صرف خبردار کرنے والے ہیں, واللہ علا کل شئ وکیل, باقی ہر چیز کا جو کارساز ہے وہ اللہ ہے. ہم یقولون افترا, کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے محمد نے خود گھڑ لیا ہے. قل فاتوا بعشر سور مثلہ, تو ان سے کہیے کہ اچھا تو تم بھی 10 صورتیں اس جیسی بنا لاؤ. یہ جو ہوا ہے یہ چیلنج جو دیا گیا ان لوگوں کو یہ برسبیل تنزل ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آپ پڑھیں گے کہ اس جیسا قرآن کوئی انسان اور جن نہیں بنا سکتے. یہ تو پورے قرآن کی بات ہو گئی. پھر اس سے نیچے اتر کر کہا اچھا پورا قرآن نہیں تم ایسا بنا سکتے, 10 صورتیں تو موضوع کر کے دے آؤ اگر لا سکتے ہو. پھر اس سے بھی برسبیل تنزل, اچھا یہ بھی نہیں کر سکے تو ایک صورت لے آؤ. وہ ایک صورت جو ہے وہ سورہ یونس میں بھی آ چکی ہے بات کہ ایک صورت اس جیسی جو ہے موضوع کر کے لے آؤ, اور وہی پھر دوہرا کر سورہ بقرہ میں آئی تھی تیسرے رکوع میں, وہ ہم پڑھ چکے ہیں. یہاں پر وہ 10 کی بات کہی ہے. ان فاطمہ بے اشر سور ان مسلح مفتریات, تو ان سے کہیے کہ اچھا لے آؤ 10 صورتیں ایسی ہی بنا کر گھڑی ہوئی, ودعو من استطاع تم, اور بلا لو پکار لو اور ان کو اپنی مدد کے لیے پکار لو جن کو بھی چاہتے ہو تم اللہ کے سوا, ان کن تم صادقین. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ, پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کرے, فَعْلَمُوا, تو جان لو, انما انزلہ بِعِلْمِ اللَّهِ, یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اللہ کے علم سے, وَأَن لَا إِلَهَ إِلَّهُ, اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تو اب تم اسلام لاتے ہو یا نہیں. من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا, جو کوئی بھی طالب ہو جاتا ہے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و زیبائش کا, نوفی الیہم اعمالہم فیہا, تو ہم پورا پورا اس دے دیتے ہیں اس کے اعمال اس کی زندگی کے اندر ہی, وہم فیہا لا یبخسون, اور اس میں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, یہ وہ لوگ ہیں کہ پھر ان کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں ہے. وحبط ما صنعوا فیہا, اور ہبت ہو جائے گا جو کچھ کہ انہوں نے یہاں کیا تھا. وباطل ما کانوا یعملون, اور سب بیکار اور نفی منسیہ ہو جائے گا وہ سارے عمل جو انہوں نے کیے تھے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم, ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.